أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
یہ سورہ حج کی ابتدائی آیات ہے جن کا تعلق اس دن سے ہے کہ جس دن کے تصور سے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی کثرت پیدا ہوتی ہے، اور جب اس دن کا تصور یہ انسان اپنے ذہن میں باندھتا ہے تو یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو وہ معیار بنایا ہے جس پر انسانوں کے اعمال کو پرکھا جاتا ہے، اور اس دن کو یوم الدین اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ بدلے کا دن ہے، اور ہر انسان کو وہ بدلہ ملے گا جو اس نے دنیا کی زندگی میں کیا ہو. جو جو عمل جو کام دنیا کی زندگی میں کیا ہے اس کا بدلہ اس قیامت کے دن انسان کو ملے گا. اور یہ جو قرآن کے اندر اس قسم کی آیات ہیں یہ جس طرح کے خود قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ, ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون, یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ان احکامات کو نازل کرتا ہے کہ لوگ ڈرے. جب دل میں خوف پیدا ہوگا تو گناہ کرنے کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی, جب خوف پیدا ہوگا تو پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے گا. اور جو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے. اور چونکہ ہم لوگ بہت کمزور ہیں اور ہم اپنے کسی عمل کی وجہ سے اس قابل نہیں ہیں کہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں, اس کے وسوسوں کا مقابلہ کر سکیں, اس کے ہتھکنڈوں کا مقابلہ کر سکیں, انسانی شیطانوں سے لڑ سکیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھلا دیا اور بتلا دیا کہ جب تم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے محفوظ رکھے گا. اس لیے ہمیں تعوذ سکھایا گیا. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب انسان پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے. تو جو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے شیطان سے اس کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. تو کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو, بے شک قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی اور عظیم چیز ہے. زلزلے سے مراد قیامت کا زلزلہ ہے, اور قیامت کے ناموں میں سے ایک اہم نام ہے الساعۃ. قیامت کو کہتے ہیں الساعۃ یعنی گھڑی, وہ وقت اور وہی اہم وقت ہے. تو قرآن میں قیامت کے جن اور ناموں کو بیان کیا گیا ہے ان ناموں میں ایک نام ہے الساعۃ. ان زلزلۃ الساعۃ, بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے سامنے دنیا کے کسی زلزلے کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. دنیا میں جب زلزلہ آتا ہے تو پوری اس کائنات کے اوپر نہیں آتا بلکہ اس زمین کے بعض حصوں میں آتا ہے. کبھی بھی ایسا زلزلہ نہیں آیا جس کو اس کرۂ ارض کے ہر حصے کے لوگ محسوس کریں, بلکہ اگر ایک ملک میں آتا ہے دوسرے ملک میں وہ نہیں ہوتا, ایک شہر میں زلزلہ آتا ہے دوسرے شہر میں نہیں ہوتا. لیکن یہ جو زلزلہ ہے یہ وہ زلزلہ ہے کہ یہ اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے آئے گا, اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے اس کو لایا جائے گا. تو یہ زلزلہ بہت بڑی چیز ہے, عظیم چیز ہے. یہ وہی زلزلہ ہے جس کے بارے میں سورہ زلزال نازل کی گئی, اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. تو زلزلت الارض زلزالہا, اس سے مراد وہی زلزلہ ہے قیامت کے دن کا. اور یہ زمین اس کے اندر جو زلزلہ پیدا ہوگا اس کو ہلا دیا جائے گا. اس کا ذکر سورہ واقعہ میں بھی ہے, اذا رجت الارض رجا, اور یہ سورہ الحاقہ میں ہے کہ یوم ترجف الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا فیومئذ وقعت الواقعہ. سورہ مزمل میں ہے, یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. اور سورہ انشقاق میں ہے, واذا الارض مدت. اور سورہ الفجر میں ہے, کلا اذا دکت الارض دکا. زمین کو جس طرح کسی چیز کو جب کوٹ کوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے, تو فرمایا کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ جب زمین پر زلزلہ آئے گا اور زمین اپنی اس حالت پہ نہیں رہے گی جس حالت پہ تم دیکھ رہے ہو. سورہ ابراہیم کے بالکل آخر میں ہے, یوم تبدل الارض غیر الارض. زمین اس طرح نہیں رہے گی جس طرح تم دیکھ رہے ہو بلکہ اس کو اللہ بدل دے گا. تو زمین بدل جائے گی جب زمین پہ زلزلہ آئے گا, اور جب زلزلہ آئے گا تو زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے سب تباہ و برباد ہو جائے گا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین بالکل زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے سب تہس نہس کر دیا جائے گا. لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو, یعنی اس دن کی تیاری کرو. اگر کسی ذہن میں یہ بات یقین کے ساتھ بیٹھ جائے کہ وہ دن آنے والا ہے جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہے, جس دن جو عمل میں نے دنیا میں کیا ہے سب اپنی آنکھوں کے سامنے یوں دیکھ لوں گا, تو پھر یقیناً وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گا. اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گا, اس لیے قیامت کے ذکر سے پہلے تقویٰ کو بیان کیا. اور تقویٰ کا معنی ہے اللہ کا خوف. اللہ کا خوف جب پیدا ہوتا ہے تو دل کے اندر جو کبریائی ہے, بڑائی ہے, گناہ ہے, نافرمانی ہے, سرکشی ہے, وہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے. اب یہ جو زلزلہ ہے ساعہ کا, جو کہ شیئن عظیم ہے, کہا کہ یوم اس دن ترونہا, تو دیکھے گا اس قیامت کے دن کو تو دیکھے گا, یا اس زلزلے کی کیفیت کو جب تو دیکھے گا, تو یا پھر اس ہا کی ضمیر اس مرضعہ کی طرف لوٹ رہی ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے, دودھ پلانے والی. یوم ترونہا, جس دن تو اس کو دیکھے گا, تذہلو, بھول جائے گی کل مرضعہ, ہر دودھ پلانے والی, عما ارضعت, اس کو جسے وہ دودھ پلا رہی ہوگی. مرضعہ یہ اسم فاعل ہے اور مؤنث ہے, اور اس کے بارے میں امام البغوی نے ارشاد فرمایا, جس کو امام البغوی, جن کا 1516 ہجری میں انتقال ہوا, ان کی تفسیر ہے تفسیر البغوی, اور ان کے اس تفسیری نقطے کو امام البقاعی, جن کا انتقال 885 ہجری میں ہوا, انہوں نے اپنی تفسیر نظم الدرر فی ربط الآیات والسور 20 جلدوں میں یہ تفسیر ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ مرضع جب بغیر ہا کے کہا جائے تو اس سے مراد دودھ پلانے والی عورت کی صفت ہوتی ہے, یعنی مرضع دودھ پلانے والی, جیسے حاملہ عورت کو کہتے ہیں عربی میں حامل, اور حائضہ حیض والی کو کہتے ہیں حائض. لیکن کہا کہ یقال مرضع بلا حائن, یعنی بغیر ہا کے, اذا ارید به الصفہ مثل حائض و حامل, فاذا اراد الفعل ادخل الہا, جب اس کیفیت کو حقیقی طور پہ بیان کرنا چاہتے ہیں یعنی اس فعل کو, تو پھر کہتے ہیں کہ مرضعہ, وہ جو دودھ پلا رہی ہوگی. ایک ہے دودھ پلانے والی, یعنی ایک عورت کا یہ وصف بیان کیا جاتا ہے کہ دودھ پلانے والی, اور ایک ہے وہ جو دودھ پلا رہی ہے, یعنی جس کو دیکھ کر کہا جا رہا ہے کہ وہ جو دودھ پلا رہی ہے, یعنی جو بالفعل اس کام کو انجام دے رہی ہے, اور ایک ہے بالصفہ, اس کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے, دودھ پلانے والی عورت کوئی بھی ہو, اور ایک ہے وہ جو دودھ پلا رہی ہے, یعنی دودھ جس وقت وہ پلا رہی ہے اس وقت کو اور اس فعل کو بیان کیا جا رہا ہے. اس لیے یہاں پر مرضع پر ہا کو داخل کیا اور مرضع کے بجائے مرضعہ کہا. اس دن جب زلزلہ آئے گا, قیامت کا عظیم دن ہوگا, جس کے بارے میں قرآن جا بجا یہ کہتا ہے کہ دوست دوست سے بھاگے گا. دوست تو خیر کوئی اتنا اہم معاملہ نہیں ہے, والدین اولاد سے بھاگیں گے, اولاد والدین سے بھاگیں گے, بیوی شوہر سے دور ہو جائے گی, شوہر بیوی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا. اس دن ایسی ہولناک کیفیت ہوگی کہ جو عورت دودھ پلا رہی ہوگی وہ دودھ پلانے کو بھول جائے گی, حالانکہ ماں کی شفقت, اور وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, وہ جس وقت بچے کو دودھ پلاتی ہے اس وقت اس کے سامنے دنیا کا کوئی کام اس سے زیادہ اہم نہیں ہوتا, سارے کام چھوڑ کے وہ دودھ پلاتی ہے. اور اگر اس سے کوئی کہے کہ فلاں کام کرو فلاں کام کرو, حتیٰ کہ وہ اپنی نماز کو بھی آگے پیچھے کر دیتی ہے کہ بچہ نہ روئے, دودھ پلانے کے بعد پھر وہ نماز پڑھتی ہے. تو کوئی بھی کام دنیا کا اس سے اہم نہیں ہوتا اس ماں کے سامنے جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. لیکن اس دن کی شدت اتنی شدید ہوگی کہ وہ دودھ پلانے کو چھوڑ دے گی, تذہل غافل ہو جائے گی, بھول جائے گی, چھوڑ دے گی. عم اربعت وتضع اور گرا دے گی کل ذات حمل, ہر حمل والی عورت حملها اپنے حمل کو. وتر الناس سکارا اور تو دیکھے گا لوگوں کو سکارا کہ وہ نشے میں ہیں. وما هم بسکارا وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولكن عذاب الله شدید لیکن اللہ کا عذاب اس دن شدید ہوگا. اس دن لوگوں کو تم یوں بھاگتے ہوئے دیکھو گے جیسے مدہوش یا نشے میں ہو. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, دیوانہ وار ادھر ادھر بھاگیں گے. یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون, دیوانہ وار بھاگ رہے ہوں گے لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں ہوگا کس طرف وہ جا رہا ہے, کہاں بھاگ رہا ہے. یہ وہ کیفیت ہے, تم یوں محسوس کرو گے کہ شاید لوگ نشے میں ہیں, نشے میں نہیں ہوں گے. اس دن کی شدت اور اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی. سکارا یہ سکران سے ہے جو کہ صفت کا صیغہ ہے, شکر نشے کو کہتے ہیں. وتر الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید, اس دن کی شدت لوگوں سے ہوش و حواس چھین لے گی. اور دنیا میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے یا حادثے کی وجہ سے حمل والی عورتوں کے حمل ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس دن کی شدت بھی ایسی ہی ہوگی کہ جس دن وہ دن اتنا شدید ہوگا کہ اس دن اگر کوئی حمل والی اس کا حمل ہو تو وہ گر جائے گا اور دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اس لیے کہ اس دن نبیوں کا یہ حال ہوگا کہ نبی یہ کہیں گے رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا. نفس نفسی کا معنی کیا ہے کہ ہر ایک شخص یہ کہے گا کہ میں نفسی نفسی یعنی میں ہوں, اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ, دوسرے کسی کا خیال نہیں ہوگا. وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جنہوں نے اللہ کی بات مانی, اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل. ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت. سورہ الحج کی یہ ابتدائی آیات ہیں. پہلی اور دوسری آیت کی تفسیر میں ہم نے اس بات کو سمجھا اور جانا کہ قیامت کے دن کے اس عظیم زلزلے کی کیفیت کو ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے. اور صحیح بخاری میں اس سورہ الحج کی آیت نمبر 2 کی اس حصے میں جس میں اللہ کا یہ ارشاد ہے وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل یوم القیامۃ یا آدم فیقول لبیک ربنا وسعدیک فینادی بصوت ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الى النار. فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے قیامت کے دن آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارا جائے گا اور اس پکار کے جواب میں وہ اپنی حاضری کو پیش کر کے اللہ کے سامنے حاضری دیں گے. اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم اپنی اولاد میں سے ایک گروہ لوگوں کا مجموعہ اس کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاؤ. ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الى النار, جہنم کی آگ کی طرف تیری اولاد کا ایک بہت بڑا ٹکڑا اور گروہ یعنی لوگ چلے گئے ہیں, تو ان میں سے ایک گروہ کو، عادت کو، لوگوں کو منتخب کر لے، پسند کر لے اور ان کو تو وہاں سے نکال. تو وہ یہ عرض کریں گے کہ یا ربی وما بعث النار، میری اولاد میں سے جن کو جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے، جہنم میں ان کو داخل کیا جا رہا ہے، اس طرف دھکیلا جا رہا ہے، وہ کیا ان کی تعداد ہے اور اس تعداد میں سے میں کتنے لوگوں کو نکالوں؟ بعث النار کیا ہے؟ تو کہا کہ من کل الف اراه قال 999، کہا کہ ہر ہزار میں سے، ارشاد فرمایا کہ بعث النار جو ہے ہر ہزار میں 999 یہ تو جہنم میں جانے والے ہیں اور اس سے جو باقی بچ جائے اس کو تم نکال لو. ظاہر ہے کہ ہزار میں سے 999 کو جب نکالا تو ایک باقی بچا. تو کہا کہ یہ اس شدید ہولناکی والے دن کا قصہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى، اور یہ کہا کہ تَبَعَ الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فَحِينَئِذٍ، جب یہ گفتگو ہو رہی ہوگی اللہ تعالیٰ کی آدم علیہ السلام سے، تو اس وقت اس گفتگو اور اس وقت کی، اس دن کی شدت اور ہولناکی کا عالم یہ ہوگا، تبع الحامل، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، جس کا ذکر سورہ حج کی اس آیت نمبر 2 میں ہے کہ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. اور ارشاد فرمایا کہ وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ، اس دن کی شدت اتنی ہوگی کہ اگر کسی نوجوان اور لڑکے کی عمر اور اس پر اس شدت اور ہولناکی کا اثر تم دیکھنا چاہو تو یوں سمجھ لو کہ پل بھر میں، لمحے کے اندر اس نوجوان کو وہ بوڑھا کر دے. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور یہی وہ سلسلہ ہے جس طریقے پہ کہ سورہ مزمل میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. یہ وہ دن ہے يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اس دن نوجوان لڑکے بوڑھے ہو جائیں گے. اتنی شدید ہو اللہ کی والا وہ دن ہے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، جب یہ ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو شق ذلك على الناس، صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ بات بڑی بھاری گزری، گرا گزری اور وہ پریشان ہو گئے. حتی تغیرت وجوہہم، چہرے ان کے خوف کی وجہ سے بدل گئے اور رقت طاری ہو گئی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ گئے کہ صحابہ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ اگر یہی حال رہا کہ ہر ہزار میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا اور 999 جہنم میں جائیں گے تو کون ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو بچے. تو اس چیز کا جب انہوں نے سوچا اور خیال کیا، یقیناً یہ بڑی دکھ والی بات ہے اور سوچ و بچار والی بات ہے. اور صحابہ کا معاملہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری طرح کا نہیں تھا کہ ہم قرآن کی آیات پڑھیں سنیں، احادیث پڑھیں سنیں، اس کا اثر صرف اس مجلس تک محدود رہتا ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں. اس کے بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کپڑوں کو اچھی طرح جھاڑ لیتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے کہیں غلطی سے ہمارے ساتھ چمٹ کے گھر تک نہ چلا جائے. پھر جب ہم بازار اور گھر پہنچتے ہیں تو ہماری کیفیت ہی اور ہوتی ہے. اور صحابہ کا معاملہ تو یہ نہیں تھا، وہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے جو کچھ سن لیتے تھے اس پر ان کا یقین ہو جاتا تھا. اور صرف صحابہ کا نہیں، اس دور کے کافر کا یقین بھی ہمارے اس دور کے مسلمان کی یقین سے کہیں زیادہ مضبوط تھا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو. یہ من یأجوج و مأجوج 999 و منکم واحد، کہا کہ یہ جو کہا گیا ہے یہ اس لیے کہا گیا ہے، اور تم کو میں اصل بات بتا دوں، وہ یہ ہے کہ 999 جو جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے, اور جو ایک آدمی بچے گا وہ اللہ تعالیٰ تم میں سے لے لے گا. تو صحابہ یہ سن کے بہت خوش ہوئے, اور پھر ارشاد فرمایا ثم انتم فی الناس كالشعرة السوداء فی جنب الثور الابیض او كالشعرة البيضاء فی جنب الثور الاسود وانی ارجو, اور ارشاد فرمایا کہ میں ان تکونوا ربع اہل الجنہ, ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم, صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم اور میری امت اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جیسے کسی کالے بیل کے جسم پہ سفید نشان دور سے نمایاں ہوتا ہے, یا سفید بیل کے جسم پہ کالا نشان دور سے نمایاں ہوتا ہے, میری امت تمام امتوں کے مقابلے میں دور سے نمایاں طور پہ نظر آئے گی. اور دوسری حدیث میں موجود ہے کہ غر محجلین, ان کے اعضائے بدن کے وہ حصے جن پہ وہ وضو کیا کرتے تھے, قیامت کے دن ان سے نور نکلے گا, چمک دمک ہوگی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعضائے بدن یعنی چہرہ, ہتھیلیاں, بازو, پاؤں, ان کو دیکھ کر یعنی ان کی چمک دمک دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ جس کے چہرے سے نور اٹھ رہا ہے, چہرہ چمک والا چہرہ ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, تو یہ چہرہ جب دیکھیں گے تو فرمائیں کہ یہ ہے میرا امتی. اور پھر فرمایا کہ میں اس بات کی امید رکھتا ہوں اللہ تعالی سے, ان تکونوا ربع اہل الجنہ, کہ تم لوگ جنتیوں کا چوتھائی ہو. فکبرنا, صحابہ فرماتے ہیں ہم نے خوشی کے عالم میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہا. ثم قال ثلث اہل الجنہ, پھر فرمایا کہ تہائی حصہ جنت والوں کا تم بنو گے یعنی میری امت. فکبرنا, ہم نے پھر تکبیر بڑی خوشی کی وجہ سے. ثم قال شطر اہل الجنہ, جنتیوں میں جو آدھے جنتی ہوں گے وہ میری امت کے لوگ ہوں گے, اور باقی آدھے جنتی دوسرے انبیاء کی امتوں کے لوگ ہوں گے. فکبرنا, ہم نے پھر خوشی کے عالم میں تکبیر کو بلند کیا. تو یہ وہ حدیث ہے جس کا تعلق اس آیت نمبر 2 سے ہے, سورہ حج کی. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد, اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. ومن الناس, اور لوگوں میں سے, من, بعض وہ بھی ہیں, يجادل في الله, جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں, ويتبع, اور پیروی کرتے ہیں, بغیر علم, بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں, وہ یتبع, اور اتباع کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں, کل شیطان مریض, ہر سرکش شیطان کی. کتب علیہ, اس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ انہ, بے شک وہ, من تولاہ, اور وہ جو اس کا ساتھی ہو, فانہ, تو پس یہ اس کو, یضلہ, گمراہ کرے گا, ویہدیہ, اور اس کو دکھائے گا, لے جائے گا, الى عذاب السعیر, جہنم کے عذاب کی طرف. تو اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں. مرید یہ صفت کا صیغہ ہے, اس کا اصل مادہ میم را دال ہے, مرد, اور مرد کا معنی ہے اطاعت سے سرکشی کرنے والا, فرما برداری کے مقابلے میں نافرمانی کو اختیار کرنے والا. اور اس سے جب مرید ہو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو اطاعت کو اختیار کرے, اور مراد ہو تو وہ شخص, وہ چیز کے جس کو جو ہدف ہو, جو مقصد ہو. مراد کے معنی ہے وہ چیز, وہ شخص, وہ ہستی اور وہ شے جو مطلوب ہو, جو مقصود ہو. اور مرید وہ جو کہ اطاعت کو اختیار کرے, اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دے. اور مرید وہ جو اطاعت کے مقابلے میں نافرمانی کو اختیار کرے, اور فرما برداری کے مقابلے میں سرکشی اور بغاوت کو اپنائے, اس کو مرید کہتے ہیں. ان دونوں آیات میں جس مسئلے کی طرف اشارہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ بغیر علم کے اللہ تعالی کی ذات و صفات میں یا دینی مسائل میں لڑنا جھگڑنا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو علم کے ہوتے ہوئے اللہ کی ذات و صفات میں یا دین میں جھگڑا کرنا جائز ہے. یہ مقصد ہرگز نہیں ہے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات اور دینی مسائل میں نہ علم کے ساتھ جھگڑا جائز اور نہ بغیر علم کے جھگڑا جائز. البتہ حق کو واضح کرنے کے لیے, نہ ماننے والوں پہ حجت قائم کرنے کے لیے, اور صحیح حق بات کو, صحیح عقیدے کو, صحیح عمل کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو غیر مسلموں اور دین دشمنوں, گمراہوں اور غلط عقیدے کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا, مناظرہ کرنا, مجادلہ کرنا, یہ چیز جائز ہے. جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں آیت نمبر 125 سورہ النحل میں ملتا ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت سے بلاؤ, والموعظۃ الحسنہ, یہ دوسرا درجہ ہے, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم مقابلہ کرو, جادلہم ان سے جھگڑا کرو, مناظرہ کرو, مقابلہ کرو ان پر حجت قائم کرنے کے لیے. لیکن اس حکمت کے ساتھ بلانے, وعظ و نصیحت کے ذریعے تبلیغ کرنے اور پھر مقابلہ اور مناظرہ کرنے کے بھی آداب, اصول اور قواعد مقرر کیے گئے ہیں, جن کے دائرے کے اندر رہ کر دین کی حقانیت کو اور صحیح عقیدے کو واضح کرنا اور مخالف پہ حجت کو قائم کرنا جائز, بعض اوقات واجب. یہ جائز ہے, بعض اوقات یہ واجب ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اگر آپ غلط عقیدے کی مذمت نہیں کرتے, صحیح عقیدے کو بیان نہیں کرتے, خیر اور حق کی باتوں کو آپ پھیلاتے نہیں ہیں, ممکن ہے کہ شر پسند اور شر کی دعوت دینے والے لوگوں کو حق سے متنفر کریں اور حق کے بارے میں ان کے ذہنوں میں غلط اشکالات پیدا کریں. اگر اس کی ضرورت ہو تو آپ حق کو واضح کر سکتے ہیں, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو فرمایا کہ بغیر علم کے اللہ کی ذات میں اور دینی مسائل میں الجھنا اور فتوی دینا اور مسائل بتانا اور تفسیر کا درس دینا اور واعظ و نصیحت کو بیان کرنا, یہ تمام چیزیں اس سے فرمایا گیا. اگر علم نہیں ہے, جس علم کی ضرورت ہے تو آپ اس کے مکلف نہیں ہیں, آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں, اور اگر آپ خامخواہ زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کریں گے تو زبان سے جو کچھ کہیں گے اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی کے لیے تیار ہو جائیں. اس لیے کہ بغیر علم کے جو کچھ کہتا ہے اور وہ چونکہ اس کا اہل نہیں ہوتا تو فرمایا کہ سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں کرتا, اور یہ ہمیشہ اہل بدعت اور ہوائے نفس کی پیروی کرنے والے اور دین کو مختلف ناموں سے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے والوں کی عادت رہی ہے. علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں, اپنے زمانے کی وہ بات کرتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کے دور کے اہل بدعت اور ہوائے نفس کی پیروی کرنے والے اور دین دشمنوں کے لیڈر اور قائدین, ان کو میں شیطان سمجھتا ہوں, بلکہ یہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہیں. تو زمخشری نے لکھا, بل ہم اشد الشیاطین اضلالا واقطعهم لطریق الحق حيث دونوا الضلال تدوینا ولقنوا اشیاعهم تلقینا. یہ بہت فرمایا کہ یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو گمراہ کر رہے ہیں. فضول قصوں میں اور فضول مسائل میں انہوں نے لوگوں کو الجھایا ہوا ہے, مسلمان کو مسلمان سے متنفر کر رہے ہیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو تقسیم کر رہے ہیں پارٹیوں میں, جماعتوں میں, گروہوں میں, مسلکوں میں, فرقوں میں, اور ہر ایک اپنے علاوہ باقی سب کو گمراہ سمجھتا ہے, اور یہ سب سے بڑی گمراہی اور شر کی دلیل ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو ہر چیز سے ماورا سمجھے, اپنی جماعت کو بس صرف صحیح سمجھے, باقی سب کو غلط سمجھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان کے ہاتھوں میں یہ کھیل رہا ہے. اور پھر امام نے لکھا دعا کی, اللہم ثبتنا علی المعتقد الصحیح, اے اللہ ہمیں صحیح عقیدے, صحیح اعتقاد پر ثابت قدم رکھ. الذي هو عقيدة اور وہ عمل رضیتہ لملائکتک فی سماواتک، جو تو نے اپنے آسمانوں میں اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیا، وہ انبیائک فی ارضک، اور اپنے زمین پر اپنے نبیوں کے لیے تو نے اس کو پسند کیا، ہمیں اسی پر ثابت قدم رکھ، وہ ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین. بڑی عجیب دعا ہے جو زمخشری نے، جو عقیدے کے لحاظ سے ان کے بارے میں بھی علماء نے لکھا، لیکن یہ دعا انہوں نے بڑی عجیب لکھی جو اپنی تفسیر میں بیان کر رہے ہیں، کہ اللہم ثبتنا علی المعتقد الصحیح الذی رضیتہ لملائکتک فی سماواتک وانبیائک فی ارضک وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین. تو کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. جو شخص اس قسم کے جھگڑالو لوگوں کے پیچھے چلتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، تو وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ شیطان کون ہے، کتب علیہ، اس کے لیے فیصلہ ہو چکا، لکھ دیا گیا اس پر، انہ من تولاہ، کہ بے شک یہ من تولاہ جو اس کی دوستی کرے گا، اس کے ساتھ رہے گا، فانہ تو یہ شیطان جو دلو اس آدمی کو گمراہ کر دے گا، ویہدیہ اور اس کو دکھائے گا چلائے گا، الی عذاب السعیر، جہنم کے راستے پر. اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ وہ لوگ جو غیر ضروری اور فضول قسم کی بحث کرتے ہیں اور فروئی مسائل پہ اپنی توانائی ضائع کرتے ہیں اور غلط راستے پہ چلتے ہیں، امت کو تقسیم کرتے ہیں، ان لوگوں سے عام مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے. اس لیے کہ جو ان کے پیچھے چلا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اس طریقے سے وہ خود گمراہ ہے. اگلی آیت میں انسان سے پھر خطاب ہے، وہی خطاب جو سورہ الحج کے شروع میں ہے، یا ایوہ الناس. چونکہ توحید خالص کو بیان کیا جا رہا ہے اور توحید خالص عام چیز ہے پوری انسانیت کے لیے، اس لیے یہاں یا ایوہ الذین آمنوا نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ یا ایوہ الناس، تمام لوگوں کے لیے. اور چونکہ قرآن ہدل للناس ہے، اس لیے ہدل للناس کے تحت کہا یا ایوہ الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے، من البعث، دوبارہ زندہ ہونے پر، فانا خلقناکم، پس ہم نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر چند قطروں سے یا بوند سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغہ، پھر گوشت کی بوٹی، مخلقت، جو صورت والی ہوتی ہے، بنی ہوئی ہوتی ہے، وغیر مخلقہ، اور بغیر صورت کی ہوتی ہے، یعنی بغیر بنی ہوئی ہوتی ہے، ادھوری اور ناقص ہوتی ہے، لنبین لکم، تاکہ ہم بیان کر دیں تمہارے لیے، ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، پھر ہم رحموں کے اندر ٹھہراتے ہیں جو چاہیں ایک مقرر وقت تک، ایک مقرر مدت تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچو جوانی تک، ومنکم من یتوفى، اور پھر تم میں سے بعض مر جاتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارض للعمر، اور تم میں سے بعض کو پہنچا دیا جاتا ہے پس ترین عمر تک، نکمی عمر، جو بڑھاپا ہے، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ وہ کچھ نہ سمجھے سمجھنے کے بعد، وتر الارض حامدۃ، اور تو زمین کو دیکھتا ہے کہ وہ خشک مرجھائی ہوئی ہوتی ہے، فاذا انزلنا علیہ الماء، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں، اهتزت، وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، وربت، اور ابھر اٹھتی ہے، وانبتت، اور اگاتی ہے، من کل زوج بہیج، ہر رونق والی چیز کو. کہ اس طریقے پہ سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اگر کسی کے دل میں شک و شبہ ہے کہ اللہ تعالی دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، جو اعتراض قرآن میں مختلف مقامات پہ لوگوں نے کیے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں
گل سڑ جائیں گی تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ اس چیز کو تم یوں سمجھو کہ پیدا کرنے کے بعد موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. عدم سے وجود میں لانے کے بعد پھر ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرنا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کو نہ ہونے سے ہونے کی شکل دینا, عدم سے وجود کی شکل دینا. تم نے کبھی غور کیا کہ جس انسان سے تمہاری نسل چلی, سب سے پہلا انسان, اس کو اللہ تعالی نے بغیر ماں کے, بغیر باپ کے, بغیر کسی ظاہری سبب کے مٹی سے پیدا کیا, اور مٹی وہ کہ جس کے اندر پانی کو اور دوسری چیزوں کو شامل کر کے اس کا خلطہ بنایا اور اس سے پھر اس انسان کا جسم تیار ہوا. من تراب, مٹی سے انسان کو بنایا آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اور اس کے بعد جب نسل انسانی آدم اور حوا دونوں سے چلی تو وہ مرحلہ ایسا تھا کہ پھر نطفہ کے مرد اور عورت دونوں کے جسم میں وہ چیزیں شامل کیں, وہ مواد داخل کیا جس کے ذریعے ان کے جسم سے منی کے قطرات نکلتے ہیں جن کو نطفہ کہا جاتا ہے. اور ارشاد فرمایا امام احمد بن حنبل کی مسند میں یہ حدیث ہے کہ مرد کی منی گاڑی ہوتی ہے, عورت کی منی پتلی اور ملائم ہوتی ہے. تو یہ جب ملتے ہیں آپس میں تو ان کے ملنے کے بعد پھر کئی ملین انڈے ان سے وجود میں آتے ہیں, ان میں سے ایک یا دو کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان ایک نیا انسان